المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ آفتاب اپنے مستقر، اللہ تعالی نے اس کے لیے جو طلوع و غروب کی جگہ مقرر کر دی ہے، اس کی طرف بے اختیارانہ وہ بڑھتا رہتا ہے، اس طرف چلتا رہتا ہے. زیادہ کا تقدیر العزیز العلیم، اور یہ اس مالک کا مقدر کیا ہوا نظام ہے اور بنایا ہوا قانون ہے، جو العزیز بھی ہے، العلیم بھی ہے، غالب بھی ہے، علم والا بھی ہے. اگر غالب ہو تو ضروری نہیں کہ اس کا نظام حکمت پر مبنی ہو، وہ محض اس کی قوت قاہرہ سے، اس کے ارادے غالبہ سے، اس کی قدرت مطلقہ سے وہ کام تو کرتا ہے، لیکن وہ اس کا ساری کارروائی، اس کا سارا سفر وہ ضروری نہیں ہے کہ حکمت پر مبنی ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حکم دینے والا علیم ہو، علم والا ہو، لیکن غالب نہ ہو، تو اس کا منشا بھی پورا ہونا مشکل ہے. آپ میں سے جو حضرات اہل علم ہیں اور فہیم ماشاءاللہ، ان کو تعجب ہوگا کہ آج کے جلسے کے موضوع سے اس آیت کا، اس آیت مبارکہ کیا تعلق ہے جس میں نظام شمسی کا ذکر کیا گیا ہے کہ آفتاب اللہ کے حکم و ارادے سے خاص جگہ چلتا ہے، خاص جگہ پہنچ جاتا ہے، اور وہ اپنا پورا سفر اللہ کی قدرت، اللہ کے غلبے اور اللہ کے علم کے مطابق طے کرتا ہے. میں یہ عرض کروں گا کہ یہ صرف اس نظام شمسی کا ذکر نہیں ہے، یہ آفتاب رسالت، آفتاب خلافت، آفتاب دین و دعوت اور دین حق کے نظام شمسی کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اس میں اتفاقی چیز، اتفاقات کوئی چیز نہیں ہے، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا اور اس کے حکم کے مطابق اور اس کے غلبے اور حکمت کے عین مطابق اور ان کے تابع ہو کر یہ نظام چلتا ہے. آپ نظام خلافتی کو دیکھ لیں، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد جو شخصیتیں مسند خلافت پر آئیں اور پھر جس ترتیب کے ساتھ وہ مسند خلافت پر متمکن ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو موقع دیا فرائض خلافت ادا کرنے کا، یہ بالکل ذالک تقدیر العزیز العلیم کا مظہر ہے. بلکہ اگر کہا جائے کہ یہ نظام شمسی بھی وہ اس طرح اس کے نتائج اتنے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر اور اللہ تعالیٰ کے غلبے اور اس کے علم کا ثبوت، شاید وہ بھی اتنا نہ ہو جتنا کہ آفتاب رسالت اور آفتاب خلافت اور آفتاب دین و دعوت کو اللہ تعالیٰ نے جس ترتیب کے ساتھ، جس نظام کے ساتھ چلایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک مثال ہے. دنیا کے مذاہب و ادیان اور اقوام و ملل اور فلسفہ اقوام، فلسفہ تاریخ پر غور کرنے والے اور مبصر کہیں اگر جمع ہوں تو، اور وہ ان کو پورا اختیار دے دیا جائے کہ وہ اپنے تاریخی تجربے سے، تاریخی بصیرت سے اور اقوام و ملل اور مذاہب و ادیان کے ارتقاء اور مذاہب و ادیان کے زوال و ارتقاء دونوں کا مطالعہ کر کے وہ جن نتائج تک پہنچے ہیں، ان نتائج کی روشنی میں اس سے بہتر ترتیب قائم کریں جو ترتیب خلفائے اربع کی ہوئی ہے. تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، تاریخ کے ایک طالب علم، فلسفہ تاریخ کے بھی ایک طالب علم اور دین کے بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے، اور مذاہب کی تاریخ کے ایک مطالعہ کرنے والے بین الاقوامی مذاہب بین الاقوامی تاریخ کے مطالعہ کرنے والے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس سے بہتر ترتیب سوچ نہیں سکتے, تصور نہیں کر سکتے. اور اکثر ایسا ہوا ہے کہ کوئی عہد گزر گیا ہے یا کوئی سلاطین کا سلسلہ اپنا کام کر چکا ہے, کوئی خاندان کوئی حکومت کا خاندان اپنا کام کر چکا ہے, تو بعد میں جو فلسفہ تاریخ پر نظر رکھنے والے لوگ آئے ہیں اور جو ان کے اس ترتیب پر اور ان کے حکومت کے نتائج پر اور ان کے آثار و مظاہر پر اور اس کا جو اثر پڑا ہے ملک کی زندگی پر قوم کی زندگی پر جب اس پر غور کرتے ہیں تو اس میں کئی جگہ ان کو گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو زیادہ بہتر تھا, اگر اس کے بعد بنا آیا ہوتا تو زیادہ بہتر تھا, اگر وہ پہلے آیا ہو پہلے نمبر پایا ہوتا تو زیادہ بہتر تھا, وہ دوسرے نمبر پایا ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا. اور بالکل جیسا کہنے والے نے کہا ہے کہ یار ایک حرف کاش کے اس کا سجا نویش ٹائم کہ ایک حرف کاش ایسا ہے جو میں نے 100 جگہ میں نے لکھا ہے, وہ بھی 100 جگہ لکھنے پر مجبور ہوتے ہیں, کاش ایسا ہوتا کاش ایسا ہوتا کاش ایسا ہوتا. کہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا کے مسلمانوں کے نہیں اور دنیا کے دوسری قوموں کے اعلیٰ درجے کی تعلیم یافتہ قوموں کے مغربی اقوام کے بہترین مفکرین تھنکرز اور ہسٹورینس اور فلاسفرز اور بڑے بڑے مبصر جمع ہو کر وہ میں اسلام کے ہر اول کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور پھر ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ آپ اپنے ذہن سے اور اپنے تاریخی مطالعے کی روشنی میں آپ ہی نقشہ بنائیں, آپ چارٹ بنائیں. میں معافی چاہوں گا, معذرت کے ساتھ لفظ کر رہا ہوں کہ آپ چارٹ بنائیں برسر اقتدار آنے والوں اور اس دین کی امانت کی حفاظت کرنے والوں اور اس دین کو دنیا میں پھیلانے کے کام کو انجام دینے والوں کا آپ خود ایک چارٹ بنائیں. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس سے بہتر چارٹ بنا ہی نہیں سکتے. دیکھیے مذاہب و ادیان کی تاریخ بتاتی ہے کہ دین کے لیے سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہے, ریڑھ کی ہڈی میں نہیں کہوں گا, اس کے لیے روح کا جو چیز درجہ رکھتی ہے وہ ہے اس کی حفاظت, کہ اس کا لانے والا اس کا حامل اول اللہ تبارک تعالیٰ بھیجنے والا اور اس کو لانے والا نبی امین اس کو جس طرح لایا ہے اور اس میں جس چیز کا جو مقام ہے اور جس چیز کا جو درجہ ہے اور جس کی جو ترتیب ہے وہ اس کے مطابق وہ دین قائم رہے, یہ سب سے بڑا ضروری کام ہوتا ہے. اور انحصار مذاہب کے قسمتوں کا تقدیروں کا ان مذاہب کے ماننے والوں کی تقدیروں سے پہلے خود ان مذاہب کی تقدیروں کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ پیغمبر کے بعد اس دین کے اولین لانے والے کے پاس کے بعد کون اس کی جگہ لیتا ہے کہ وہ دین اپنی اس اصلی حالت پر قائم رہے. تمام دنیا کی صفات, میں ادب کے ایک طالب علم کی حیثیت سے, شعر و شاعری کے ایک طالب علم کی حیثیت سے اور تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا کی جو بہترین صفات ہو سکتی ہیں, یعنی ایمان کامل کے بعد اور معرفت الہی کے بعد اور توحید خالص کے بعد جو دنیا میں بہترین اوصاف ہو سکتے ہیں, جو پیشوایان مذاہب نے اور سیرت نگاروں نے اور انسانی فطرت کے مبصروں نے تجویز کیے ہیں, سارے صفات ایک طرف رکھے جائیں, سارے کمالات ایک طرف رکھے جائیں, ان میں سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے کسی مذہب کے بقا کے لیے, میں ارتقا بھی نہیں کہتا, ارتقا بعد کی چیز ہے, مذہب کے بقا کے لیے سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہے وہ ہے جذبہ حفاظت اور غیرت. اس مذہب کے معاملے میں اور کوئی میں تقوی کے ذکر یہاں نہیں کرتا, یہ خلفائے اربعہ بلا استثناء تقوی کے اعلیٰ ترین مقام پر تھے, اس کا تصور بھی بڑے بڑے متقیوں اور بڑے بڑے متقی شناسوں اور تقوی شناسوں کے لیے مشکل ہے. میں صرف ایک چیز کا ذکر کرتا ہوں, میں ان کے تقوی کا ذکر نہیں کرتا, میں ان کے علم کا ذکر نہیں کرتا, میں ان کی ذہانت کا ذکر نہیں کرتا, میں ان کی انسانی ہمدردی کا, ان کی خدمت خلق کے جذبے کا, ان کی نیک نفسی کا, ان کی خدا ترسی کا اور انسان دوستی کسی چیز کا بھی ذکر نہیں کرتا. پہلی شرط ہے کہ وہ آنے والا نہ پیغمبر کی جگہ لینے والا اور اس کی نیابت کرنے والا خلافت کا فرد انجام دینے والا اور سارے صفات اپنی جگہ. ہم ان کا احترام کرتے ہیں, اعتراف ہی نہیں احترام بھی کرتے ہیں اور ضروری بھی سمجھتے ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مذہب اس دین کے معاملے میں, اس وحی سے آئی ہوئی تعلیم, لی ہوئی تعلیم کے معاملے میں اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی غیور, اس سے بڑھ کر ذکی الحس, اس سے بڑھ کر خوددار, اس سے بڑھ کر اس کے ایک ایک حرف نہیں ایک ایک نقطے کے مہا کی حفاظت کا جذبہ رکھنے والا کوئی دنیا میں دوسرا نہ ہو. ساری صفات بات کی ہیں اور وہ اپنی اپنی جگہ پر ہے, لیکن سب سے پہلی صفت یہ جس پر دین کا کہ بقا کا انحصار ہے کہ وہ نبی کا خلیفہ, نبی کا جانشین, اس کی جگہ نبی کی حفاظت کا, نبی کی خدمت, وہ دین کی خدمت کا منصب سنبھالنے والا وہ, اور جو کچھ ہو اپنی جگہ پر, لیکن وہ اس دین کے بارے میں اتنا غیور ہو, اتنا غیرت دار ہو اور اتنا اس کے اندر حفاظت کا جذبہ ہو کہ اس سے زیادہ جذبے کا تصور بھی مشکل ہے. وہ اپنے ماں بیٹیوں, اپنے گھر کی بیویوں, مستورات, یہاں تک کہ اپنی عزت و آبرو سے بڑھ کر اس دین کے معاملے میں, اس دین کی عزت و آبرو کے معاملے میں نہیں, عزت و آبرو تو بہت بڑی چیز ہے, دین کی عزت و آبرو کیا پوچھنا, اس دین کے نقطے کے بارے میں وہ زیادہ غیرت رکھتا ہو اپنی بہو بیٹیوں اور اپنی بیویوں اور اپنے خود اپنی عزت و آبرو اور اپنی شہرت اور نیک نامی کے مقابلے میں وہ اس دین کے ایک ایک نقطے کے بارے میں وہ زیادہ غیرت دار ہو اور غیور ہو. یہ پہلی صفت ہے. مذاہب ادیان کی تاریخ بتاتی ہے کہ کم سے کم میرے علم میں کسی پیغمبر کو اس میں کوئی تنقید نہیں ہے. خدا معاف کرے گا تنقیدوں, میں اللہ کے معافی چاہتا ہوں, استغفار کرتا ہوں, لیکن میں تاریخ کا تعلیم جو ہے وہ ذرا سا اس کو صراحت کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے, ورنہ وہ حق نہیں ادا کر سکتا. میں تاریخ کے تعلیم مذاہب و ادیان کی تاریخ اور یہ اس وقت تحریر نعمت کے طور پر کہتا ہوں, ضرورتاً کہتا ہوں کہ بہت کم لوگ مذاہب و ادیان کی تاریخ کا وسیع مطالعہ کرنے کا ان کو ایسا موقع ملا ہو ان کی علمی ضرورتوں کی بنا پر اور خاص حالات کی بنا پر, جو مجھے یہ کوئی بڑے اس کے کمال کی بات نہیں, میں اس کو فخر کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں, ضرورتاً کہہ رہا ہوں کہ یہاں خود ہندوستان متعلق میں کہہ سکتا ہوں اور کئی اسلامی ملکوں کے متعلق کہہ سکتا ہوں کہ ایسے خاص حالات پیش آئے کہ مجھے دوسرے مذاہب کے ظہور اور ان کے نشو نما اور ان کے ارتقاء اور ان کے دنیا میں پھیلنے اور ان کی اپنی اصل حالت پہ قائم رہنے کی تاریخ کے مطالعے کا ایسا کم لوگوں کو موقع ملا ہوگا. میں بہت اضطراراً اور مجبوری سے عرض کر رہا ہوں, میں آپ کے سامنے کہتا ہوں, سارے مذاہب ادیان کی تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ جس وجہ سے وہ مذاہب تحریف کا شکار ہوئے اور ان مذاہب نے بہت جلدی اپنی شکل بدل دی اور وہ مذاہب کچھ سے کچھ ایک دوسرے راستے میں پڑ گئے, اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس مذہب کے لانے والے اس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کے لاکھوں درود و سلام ہو ان پر, ان کے بعد وہ جانشین ایسا ابو بکر صدیق جیسا جانشین نہیں ملا. میں صاف کہتا ہوں بالکل اس میں سب کچھ آ گیا کہ ان کو اور جو کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے یہاں درجہ ہو اور وہ سب اللہ کے پیغمبر تھے اور مقبول ترین بندے تھے, لیکن یہ ہمارے علم میں کسی پیغمبر کو یہ بات حاصل نہیں ہوئی کہ اس کو آنکھ بند ہوتی یہ دنیا سے سفر کرتے ہی ابو بکر صدیق جیسا نائب ملا ہو. ابو بکر صدیق کیا چیز تھی, ان کے جو صفات ہیں وہ آپ ان کی سیرت کے سوانے کی کتابوں میں پڑھیے کہ وہ کن کمالات سے متصف تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا اور کس طرح کی فضیلت ہے ان کی اور امت کا اس پر اتفاق ہے. لیکن ان کی جو سب سے بڑی غالب صفت تھی اور جس کی پہلے مرحلے پر ضرورت تھی, سب سے بڑھ کر ضرورت تھی, ان کا خدا کے ساتھ تعلق جو کچھ تھا, ان کے راتوں کی عبادت گریہ‌وزاری اور ان کی دعائیں اور ان کے خلق خدا پر شفقت اور ان کا عدل اور ان کا تقویٰ کے بارے میں اس کے واقعات ایسے ہیں کہ زمانے کے لوگوں کو ماننا بھی ان کا مشکل ہوگا اور وہ کتابوں میں موجود ہیں. سب سے بڑھ کر جو بنیادی صفت تھی جس نے کہ آج میں آپ صاف کہہ رہا ہوں, آج اس وقت جو مجمع ہے یہ شہادت دے رہا ہے, یہ ابوبکر صدیق کی اسی خیر اسی حفاظت دین کے نتیجے کا ظہور ہے. یہ جو آپ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کے سامنے صفائی سے کہہ رہا ہوں, خدا کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں, اور مجھے ذرا بھی اس میں شبہ نہیں ہے اور میں کسی تردید قدر نہیں کرتا. آج آپ کو یہاں توفیق ہوئی ہے, آپ یہاں جو آئے ہیں آپ دین کی بات سننے کے لیے آئے ہیں, اور آپ خدا کے فضل سے دین واحد کے ماننے والے ہیں. آپ خدا کے فضل سے تمام بنیادی عقائد پر ایمان رکھنے والے ہیں. آپ خدا کے فضل سے ان فرائض کے پابند ہیں جن کے بغیر مسلمان کا مسلمان رہنا مشکل ہے. یہ سب رہین منت ہے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت اولیٰ کا. اور میں کیا چیز ہوں, میری کیا حیثیت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا ابو ہریرہ جو حدیث کے راویوں میں کسی سے اتنی روایتیں منقول نہیں ہیں, اور اتفاق ہے امت کا ان کی عدالت پر اور ان کی صداقت پر. وہ کہتے ہیں واللہ الذی لا الہ الا هو لولا ابو بکر لما عبد اللہ. لوگوں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں, خدا کی پاک کی قسم جس کے سوا کوئی اگر ابو بکر نہ ہوتے حضور کے پاس ابو بکر خلافت پر اللہ کی عبادت نہ ہوتی دنیا میں. اور پھر ان کا واللہ الذی لا الہ الا هو لولا واللہ الذی لا الہ الا هو لولا ابو بکر لما کہا انہوں نے. اور یہ سب حوالے اس کے موجود ہیں ہماری کتابوں میں, آپ دیکھیں صحیح ہے. بات کیا تھی ان کے جو سب سے بڑا جو ان کا سب سے بڑا فرق مجھے اس کی ضرورت تھی, اور مذاہب ابیان کی تاریخ بتاتی ہے سب سے پہلی چیز جو ہے جس کی شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ دین کے بارے میں ایسی غیرت رکھتے تھے جو میں نے عرض کر دیا کہ وہ غیرت اپنی عزت و آبرو کے بارے میں بھی نہیں ہوتی. اور ان کا ایک جملہ بتاتا ہے جس کو تاریخ نے انہی کے لفظوں میں نقل کیا ہے, اور وہ جملہ خود بول رہا ہے کہ وہ کس دل سے نکلا ہے اور کس ایمان و یقین سے. ایون قصد دینوں میں نفیوں, کیا میری زندگی میں دیکھی جا سکتی ہے, میری زندگی سے کیا فائدہ, میری آنکھوں کے سامنے میری موجودگی میں میری زندگی میں اللہ کے دین میں ایک حرف کی ایک نقطے کمی ہو سکتی ہے. اس کی ضرورت ہوتی ہے پہلے مذاہب ابیان کو. اور یہ بات ہے تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مدد کے کمال موجود اور ان کے صفات و کمالات الگ. چنانچہ اس کی دو مثالیں دیتا ہوں آپ کے سامنے, لیکن ابھی مجھے اور آگے بڑھنا ہے اور خلفائے اربع کا ذکر کرنا ہے اور بھی کچھ عرض کرنا ہے. ایک یہ کہ جب فتنہ ارتداد اٹھا جزیرۃ العرب میں, اور اب اس وقت کچھ نئی کتابیں ایسی شائع ہوئی ہیں نئی تحقیقات جن سے ثابت ہوا ہے کہ اس فتنہ ارتداد میں عیسائیوں یہودیوں کا بھی ہاتھ تھا. ابھی تک یہ بات تاریخ میں روشنی میں نہیں آئی تھی. بالکل تازہ ترین کتابوں میں محمد جمیل مصری ہیں, ان کی کتاب ہے اثر و اہل کتاب فرقۃ الداخلیۃ فی القرن الاول. یہ ابھی بالکل تازہ ترین کتاب ہے. مدینہ طیبہ سے لایا تھا اپنے آخری سفر میں, انہوں نے بتایا ہے کہ یہ قبائل عرب کا کتنے ارتداد اور مسلمہ قزا اور سجیہ اور اسود انسی وغیرہ اطلیہ, یہ سب میری اتفاقی یہ بونی تھا کہ یہ خود کا اشتہ پودے ہیں ایک دم سے نکل آئے, جیسے برسات میں بہت چیزیں نکل جاتی ہیں. اس ان کے پیچھے عیسائی اور ایرانی عیسائی اور مجوسی ذہن کام کر رہا تھا, اور وہ ان کے پشت پناہ تھے. انہوں نے اس کے شواہد جمع کیے ہیں کہ جب وہ عیسائیت کو یہودیت کو عیسائیوں یہودیوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ 100-150 برس سے جزیرہ طرف سے تعلق رکھنے کے باوجود اور اتنی بڑی شہنشاہیوں کے مالک ہونے کے باوجود اور ذہانت میں علم میں اتنے بڑے ہوئے ہونے کے باوجود بھی وہ اثر انداز نہیں ہو سکے اور وہ عیسائی نہیں بنا سکے, اور اسلام آیا اس نے ایک دم جزیرۃ عرب کو بالکل جگہ سانچے میں ڈھال دیا, اور وہ 100% ہی سب کے سب مسلمان ہو گئے. اور صرف مسلمان ہی نہیں ہوئے بلکہ وہ ساری دنیا کی بڑی شہنشاہیوں پورے نظام عالم کے لیے خطرہ بن گئے ہیں. ان کو اپنی شہنشاہیوں کی اس میں موت نظر آئی, اپنے اقتدار کی موت نظر آئی, تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہیں پر ایک انتشار پیدا ہو, ایک ایسی انتشار پسند تحریک پیدا ہو جس سے کہ اسلام کا جو اسلام نے وحدت پیدا کر دی ہے، اعتقادی وحدت اور ذہنی وحدت اور قلبی وحدت، ایمانی وحدت، اخلاقی وحدت، لسانی وحدت، یہ وحدت ختم ہو، تو اس کے پیچھے ان کا دماغ کام کر رہا تھا. تو جب یہ فتنہ شروع ہوا، وہ لوگ کلمہ پڑھتے تھے اسلام کا اور نمازی پڑھتے تھے، اور صرف یہ زکات کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم زکات بیت المال پر نہیں ادا کریں گے، ہم اپنے طور پر انتظام کر لیا کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم جیسے یہ اپنا اپنا اجتہاد ہوتا ہے، ان کو بھی ذرا سا تعمل کا، اور یہ تعمل ان کے اختیار اور تقوی پر مبنی تھا، کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں تھا. کہ جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اسلام کے منکر نہیں ہے، تو ان سے جنگ کیسے کی جائے؟ تو وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں جنگ کروں گا. ایک رسی بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے بیت المال کو، وہ بھی اگر روک لیں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا. حضرت ابو بکر صدیق ایک طرف تھے اور اچھے اچھے لوگوں کو اس وقت شبہ تھا، لیکن یہ اللہ کی طرف سے یہ بات تھی، الہامی، خالص الہامی بات تھی. دین کو چونکہ باقی رکھنا تھا، کہ ان کا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ اگر آج اس میں تساہل بڑھتا گیا اور زکات کے بارے میں جھیل دی گئی، تو کل نماز کی باری ہے، کل حج کی باری ہے، اور اس کے بعد پھر روزے کی باری ہے، اور پھر نماز کی باری ہے، اور اس کے بعد پھر عقیدے کی باری ہے. یہ سلسلہ رکتا نہیں. وہ کوئی انہوں نے دنیا کی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا تھا، مگر یہ من جانب اللہ بات تھی. اللہ نے ان کے دل میں دستوں کی اس دین کو اللہ کو باقی رکھنا تھا، یہاں اس لکھنؤ تک پہنچانا تھا، اس جگہ تک پہنچانا تھا، اور قیامت تک اس کو باقی رکھنا تھا، اور کیسی کیسی قوموں کو اس میں داخل کرنا تھا، اور کیا کیا اس دین کو کن کن بلندیوں تک پہنچانا تھا. تب وہ صدیت کے دل میں اللہ نے یہ ڈالا کہ نہیں، اگر اس وقت ذرا سے بھی تساہل سے کام لیا گیا اور رعایت کی گئی، تو دین باقی نہیں رہے گا، بالکل وہ ادیان سابقہ کی طرح، عیسائیت، یہودیت کی طرح ہو جائے گا. تو کہنا یہ نہیں ہو سکتا. چنانچہ آ گئے اور جہاد کیا ان سے، اور خود بھی جانے کا ارادہ کیا، لیکن سیدنا علی مرتضیٰ نے جا کر دیکھا، آپ سامنے کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. اور یہ ان کے خلوص کی دلیل، اس سے بڑے خلوص نہیں کہ اسلام کے شیرازہ، خدا نخواستہ کا کوئی واقعہ پیش آیا تو پھر اسلام کے شیرازے کو مجتمع کرنے والی کوئی طاقت نہیں ہوگی. خالص خلوص کی اعلیٰ ترین دلیل ہے، اور انہوں نے بات مان لیا علی مرتضیٰ کی. لیکن خالد بن ولید کو بھیجا، بڑے بڑے قرا کو بھیجا، ایسے قرا کو بھیجا کہ یہ خطرہ ہو گیا کہ اگر یہ قرا کام آ گئے تو قرآن مجید کیسے باقی رہے گا. لیکن وہ آ گئے، اس پر اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ تھی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ارتداد وہ فتنہ ختم ہوا، اور وہ جو دعوے دار نبوت مارے گئے، اور اب تاریخ کی یہ امانت رہ گئی ہے، وہ بھی پڑھے لکھوں کے لیے. ورنہ اگر ہم جیسے لوگ اور یہ ایسا اسٹیج نہ ہو اور ذکر نہ کیا جائے، تو بہت سے لوگ پہلی مرتبہ شاید سن رہے ہوں گے کہ کوئی ایسا فتنہ پھیلا تھا. ہم آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ عرب جو قریب العہد تھا اسلام، ابھی اللہ کے رسول نے وفات پائی تھی اور اس دنیا سے سفر آخرت اختیار کیا تھا، اور ایک طرف رومی شہنشاہ، رومن امپائر تھا جو آدھی دنیا پر قابض تھا، تقریباً آدھی متمدن دنیا، اور ایک طرف پرشین امپائر تھا، ساسانی سلطنت تھی، اور پھر عیسائیت، یہودیت، مجوسیت کے مذاہب تھے، اور یہاں ہندوستان میں ہندویت اور بدھ مذہب تھا. یہ ان سب کی موجودگی میں اسلام اپنی اصلی شکل میں کیسے قائم رہ سکتا تھا؟ یہ ابو بکر صدیق کے یہ ان کا یہ کارنامہ ہے. کارنامہ کیا؟ یہ اللہ تبارک یہ خلافت نبوت کا مظہر اتم و مظہر اول ہے. ان کا نہیں، سب کچھ ہو جائے، لیکن دین کے ایک نقطے سے دستبردار ہونے کے لیے اور دین کے ایک حرف سے کو پچھوڑنے کے لیے اور تحریف کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ آج وہ دین اسی شکل میں باقی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ دوسرے مذاہب کا، میں صرف دو تین مذہبوں کا ذکر کروں گا. یہ عیسائیت جس کا دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے، ڈنکا بج چکا ہے، اور جو دنیا کے متمدن ترین، ترقی یافتہ ترین خطوں پر حکومت کر چکے، بحثیت مذہب کے بھی اور بحثیت اپنے رمبرداروں کے بھی، اس عیسائیت کا حال یہ ہے کہ 60-70 برس بھی یہ اپنی اصلی حالت میں نہیں رہ سکی. اب کتابیں نکل رہی ہیں عیسائیت میں، ابھی حال میں چند برس پہلے کتاب نکلی، بینسن، مسٹر بینسن ہے لندن کے، ان کی کتاب ہے ٹرو اسلام آر کرسچینٹی، صحیح اسلام، حقیقی اسلام یا عیسائیت. اس میں صاف صاف اس نے لکھ دیا ہے کہ موجودہ عیسائیت کسی معنی میں کسی طرح بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی عیسائیت نہیں ہے. یہ وہ عیسائیت نہیں ہے جس کی تبلیغ حضرت مسیح علیہ السلام نے کی. یہ عیسائیت سینٹ پال کی بنائی ہوئی ہے, اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سینٹ پال حضرت مسیح میں صرف 60-70 برس کا فصل ہے, زیادہ 80 برس کا فصل ہے. وہ 70-80 برس میں عیسائیت کا حال یہ ہوا کہ اس نے بدھ مذہب کے بہت سے تصورات قبول کر لیا. خود بینسن نے اس میں لکھا ہے, اگر آپ دیکھیں اور انسائکلوپیڈیا اور عیسائیت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں کہ اتنی چیزیں بدھ مذہب سے اس کے اندر آئی ہیں. بدھ مذہب کیا کیا تمثل کو اور حلول کو اور وہ چیزیں جو یہاں ہندوستان کی تھیں ان کو عیسائیت نے قبول کر لیا, اور عیسائیت میں بالکل محرف ہو کر رہ گئی, اور آج برابر اسی راستے پہ چل رہی ہے. اور یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اس نے عیسائیوں کے لیے اب ضالین کا لفظ استعمال کیا. ضالین کے معنی کیا ہے؟ آپ کلکتے جانے والی گاڑی کلکتے جانا چاہتے ہوں اور دہلی جانے والی گاڑی میں بیٹھ جائیں, یہ ہے ضلال. آپ بجائے یہاں اس حال میں آنے کے اور آپ کسی اور طرف چلتے ہیں, آپ اسٹیشن کی طرف چلتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ راستہ بدل دینا اور پھر اس راستے پہ چلتے رہنا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ چلتا ہے آدمی اتنے دور. یاد وہ سب یاد نہیں ہوا تھا, لیکن وہ چل کر کے مندر سے دور نہیں ہوئے, بلکہ اوڑھ کر مندر سے دور ہوئے. اور آج کی موجودہ مسیحیت میں بالکل ایک دوسری مسیحیت ہے جو سینٹ پال کی دی ہوئی اس کا تحفہ جس کو کہنا چاہیے, اس کا کنسٹیٹیوشن کہنا چاہیے, اس کی دین کہنا چاہیے, حضرت مسیح علیہ السلام کی ہرگز نہیں ہے. اور یہ نتیجہ یہ ہے کہ مجھے معاف کیا جائے, اللہ بھی معاف کرے اور دوسرے حضرات معاف کرے کہ حضرت مسیح کو ابو بکر صدیق جیسا خلیفہ نہیں ملا. اب یہ اللہ کی حکمت تھی, اور یہ کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا. اللہ قادر مطلق ہے اور غنی, اس کی ذات غنی ہے اور بہت سے انعامات فرمائے. مسیح حضرت مسیح ہیں, ہمارا سب کا ایمان ہے, مسلمان نہیں ہو سکتے حضرت مسیح کو اللہ کا رسول نہ مانے. لیکن اللہ کا معاملہ کہ عیسائیت کو قیام تک قائم رکھنا مقصود تھا ہی نہیں, لیو ذرا دین کلی اس کے لیے کہا ہی نہیں گیا. اس گرو نے پھر اللہ خواجہ اس کے لیے کہا ہی نہیں گیا. الیوم اکمل لکم دینکم اکمل تو علیکم نعمتی اور علی تم اسلام دینا. یہودی عالم نے آ کر تم رض اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا امیر المومنین آیت ان تقرؤون ہذہ کتابکم لو علینا ما شر یہود نزلت لاتخذنا ذلک یوم عیدا. یہ یہودی عالم نے کہا یا امیر المومنین ایک آیت آپ قرآن مجید کے پڑھ لیا کرتے ہیں آسانی سے, اگر کہیں ہم یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم تو اس دن کو تہوار مناتے. فرمایا کون سی آیت؟ ان کا یوم اکمل لکم دینکم. فرمایا تو یہ تو رکھے رکھائے تہواروں ہی میں نازل ہوئی تھی, یہ تو یوم عرفہ میں نازل ہوئی, جمعہ کا دن بھی تھا, عرفے کا دن بھی تھا, لیکن ہم لوگ اس طرح تہوار منانے کے عادی نہیں, ہمارے یہاں طریقہ نہیں. تو یہ ادب وقت صدیق کارنامہ تھا کہ ایک نقطے سے دستبردار. میں آپ صاف کہتا ہوں کہ چاہے کرامات ایسی ہو کہ ہوا میں اڑے آدمی اور زبان سے جو نکلے وہی ہو جائے, اور جس پر نظر ڈالتے وہ مسلمان ہو جائے, وہ ولی بن جائے, سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, قابل تعریف ہیں اور قابل اعتراف ہیں, واجب الاعتراف. مگر دین جہاں تک دین کا تعلق ہے, دین کے باقی رہنے کا تعلق ہے, سب سے بڑی جو اہم چیز ہے بنیادی وہ ہے غیرت. اس کے بارے میں غیرت اور اس کی حفاظت کے جذبہ, یہ ابو بکر صدیق کی شانتی. اس میں ساری امت کو ممتاز ہے, اور کسی چیز میں کوئی اسے اپنے یعنی اس کے نمایاں کسی کے یہ نمایاں بس ہو اس سے میں انکار نہیں کرتا, لیکن اس میں ان کا کوئی مثیل اور کوئی شبیہ نہیں ہے. کوئی ادیان سابقہ میں بھی نظر نہیں آتا. میں بالکل علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں, اور ادیان لائقہ و مذاہب ادیان تو خیر اللہ کے دین کی اسلام بات کوئی دین نہیں ہے, لیکن جو فلسفے بنے اور جو طریقے بنے ہیں خدا سے بندوں کو خدا سے وابستہ کرنے کے یا خدا شناسی کے, ان میں کہیں مثال نہیں ملتی. اور دوسری اس کا نمونہ یہ ہے کہ جس وقت آپ مسل خلافت بیٹھے تو آپ کو معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری خواہشوں میں سے تمناؤں میں یہ بات تھی کہ حضرت اسامہ ابن زید کو رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے بھیجیں. ادھر فتنہ ارتداد پھیلا ہوا تھا, اور نظر یہ آ رہا تھا, انہیں کہا گیا ہے کہ صرف دو تین مقام رہ گئے تھے جہاں نماز ہو رہی تھی وقت پر, جواسا اور طائف اور کیا ان کا نام لیا کہیں، وہ جزیرۃ العرب خطرے میں تھا. جزیرۃ العرب اس وقت زد پر تھا ارتداد کے، کہ اگر یہ ارتداد اور کچھ پھیلا تو جزیرۃ العرب اسلام کی دولت سے محروم ہو جائے گا. اس وقت جو کچھ طاقت تھی، عسکری طاقت، فوجی طاقت تھی مسلمانوں کے پاس، وہ جیش اسامہ میں تھی. ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر مرتب کیا تھا کہ اس کو رومیوں کے مقابلے کے لیے بھیجیں گے. وہ لشکر نوبت نہیں آئی تھی اس کے بھیجنے کی، وصال کا وقت اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں جانے کا وقت ہو گیا اور آپ اس دنیا سے آپ نے رحلت فرمائی. حضرت صدیق نے کہا کہ میں وہ لشکر بھیجوں گا. لوگوں نے صاحب بڑے کبار صحابہ نے سمجھایا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ، یہ وقت نہیں اس کے بھیجنے کا، اس لیے کہ جو کچھ طاقت ہمارے پاس ہے عسکری طاقت، وہ اس کی لشکر کی وجہ سے یہ اس نے مدینے سے باہر قدم رکھا، اور یہ قبائل جو طاق میں ہیں ہمارے، یہ حملہ آور جائیں. ان کا خدا کی قسم میں بھیج کر رہوں گا، اس لیے کہ رسول اللہ کی تمنا تھی اور وصیت تھی، میں وصیت پوری کر کے رہوں گا. اور اس کے بعد بعض ایسے الفاظ کے جن کو میں آپ کے سامنے صاف طریقے سے بیان بھی نہیں کر سکتا. یہاں تک کہہ دیا کہ ہماری گھروں کی آبروں پر بھی اگر اثر پڑ جائے اور ہم ان کی بھی حفاظت نہ کر سکیں جب بھی میں بھیج کر رہوں گا. دیکھو، یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ساری نصرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے قدرت کاملہ کا معاملہ اور پورے نظام عالم کو بدل دینے کی جو اللہ تبارک تعالیٰ کی عادت اور سنت ہے، وہ ظاہر ہوتی ہے نبی کے منشا کی تکمیل کے وقت. اس کو مرتبی رکھ کر نہیں ہو سکتی. یہ ان کا فہم، دین کا فہم تھا اور ان کا قرآن مجید کا مطالعہ تھا. نہیں، میں بھیج کر رہوں گا. چنانچہ یہ واقعہ تاریخ میں ہے کہ ادھر اس لشکر نے مدینہ طیبہ سے قدم اٹھایا، ادھر سارے عرب قبائل پر خاک بیٹھ گئی. اب جب حضرت بکر نے پورا کام کر لیا اور فتنہ اعتداد ایسا ختم ہوا کہ آج صرف تاریخ سے معلوم ہوتا ہے. ہمارے خیال میں تو اس مجمع میں شاید کئی آدمی ایسے ہوں جو پہلی مرتبہ سن رہے ہوں کہ عرب میں ارتداد پھیلا تھا. جزیرت عرب میں ارتداد پھیلا، وہ ارتداد ایسا پھیلا تھا کہ بس اللہ کی صرف قدرت کی اور وہ حضرت بکر کی عظیمت تھی جو اللہ ہی کی دی ہوئی تھی اور اس کے نبی ہی کی تربیت کی ہوئی تھی، کہ جو وہ ارتداد کا فتنہ ختم ہو گیا. ورنہ پورا عرب، جزیرت العرب کی تاریخ میں نام آتا کہ تھوڑے دن کے لیے وہاں اسلام ظاہر ہوا تھا اور ایک ہستی پیدا ہوئی تھی جو اپنے کو نبی کہتی تھی، اور اس کے بعد کچھ دن وہ دین چلا، باقی سب تاریخ رہ جاتی اس کی. ایک بات، اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس کی ضرورت تھی. میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے بڑے بڑے مفکر اور دانشور جمع ہو کر اگر اس سے بہتر ترتیب لا سکیں تو لائیں، دکھاتے ہیں ہم کو. اب دوسرے نمبر پر اس کی ضرورت تھی کہ دین تو محفوظ رہ گیا لیکن حاملین دین بھی محفوظ رہیں، اور جو دین کے داعیان اول ہیں اور اس کے نمونے اکمل ہیں اور جو اس کے سفیر اور اس کا مظہر ہیں، وہ ان کا مزاج بدلنے نہ پائے. اس لیے کہ روم و شام اور ایران یہ فتح ہو رہے ہیں، مصر کی دولت آ رہی ہے اور شام کی دولت امن امن کر آ رہی ہے، بادر کی طرح برس رہی ہے، جس کو آنکھوں نے دیکھا نہیں تھا عربوں نے وہ چیزیں ان کے ہاتھوں میں آ رہی ہیں. عربوں کا حال یہ ہے کہ تاریخ میں آتا ہے کہ جب انہوں نے پہلی مرتبہ نمک وہ کافور دیکھا تو اس کو نمک سمجھے، اتنے تمدن سے اتنے دور تھے کہ جب انہوں نے کافور کو دیکھا تو نمک سمجھے اور کھانے میں ڈالنے لگے. اور بعض جگہ لکھا ہے کہ جب چپاتیاں دیکھیں، آپ کے لکھنؤ میں رواج ہے، وہ سمجھے رومال ہے، یہ ہاتھ پوچھنے لگے اس سے. یہ عرب تھے اونٹوں کے چرانے والے، خیموں میں رہنے والے، اونٹ کا گوشت کھانے والے، اونٹ کا دودھ پینے والے. ان کو سابقہ پڑا رومۃ الکبرا سے، ان کو ساسانیوں کی اس سینکڑوں نہیں کئی ہزار برس کی سلطنت سے، جہاں تمدن اپنے آخری درجے کو نقطۂ ارتقا کو پہنچ گیا تھا. اب خطرہ یہ تھا، وہ پہلے دین کا خطرہ تھا وہ رفع ہوا، اب امت کا خطرہ تھا کہ امت اسی میں بہ جائے گی. اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اس ہستی کو لایا جو اس وقت میں سب زیادہ امتیاز رکھتی تھی کہ نہیں، بالکل مزاج نہیں بدل سکتا میں، میرے سامنے کی عربوں کا مزاج نہیں بدل سکتا، امت اسلامیہ کا مزاج نہیں بدل سکتا، وہ تمدن کا شکار نہیں ہو سکتے، وہ ایسے ہی صورت میں نہیں پڑھ سکتے. چنانچہ ان کا حال یہ تھا کہ جب ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم پہ جانا پڑا بیت المقدس، تاکہ وہاں کی مسجد اقصیٰ کی چابیاں لیں. یہودیوں عیسائیوں نے شرط کی تھی کہ امیر المومنین خود آئیں، تو جس شان سے گئے آپ اگر پڑھیں فاروق الفاروق میں پڑھے تو آپ کو اس وقت بالکل آنکھوں کے سامنے منظر کہ وہ اونٹ پر بیٹھے ہیں, ایک معمولی سا کپڑا پڑا ہوا ہے سر پر, ایک ذرا سا کپڑا ہے, اور بھائی ہے جو اگر زمین پر اٹھے تو بھائی کا بستر ہے, اور بھائی ہے جو ان کو اوڑھنے پہننے کی چیز ہے. اس شان سے وہاں تشریف لے گئے, اور اس کے بعد ایک جگہ پانی آیا, اس میں اتر کر کھل 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 کر کر کے چلنے لگے. تب عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امین الامت ہیں, ان سے نہ رہا گیا ان کا, یا امیر المومنین آپ نے, یہ آپ نے یہاں جو یہ مظاہرہ کیا اس کا ہی مناسب نہیں تھا, یہ رومی اتنے بڑے متمدن اور ترقی یافتہ ہے, دیکھ کر کیا کہیں گے مسلمانوں کے خلیفہ اعظم, ان کا حال یہ ہے کہ پانی میں اس طرح کھل کھلاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. آپ تو ذرا کہنے رہتے کسی اور اونٹ پر بیٹھ کر کے جاتے, تم رضی اللہ تعالیٰ سے برداشت نہیں ہو سکا ان کا. لوغیروں کا قال ہے آبا عبیدہ کنا اضل الناس فعاذنا اللہ بالاسلام فمعنا قدم العزت بغیری اضلنا اللہ. یہ مذاہب کے وارثین انبیاء کی تاریخ میں ان الفاظ کی مثال ملنی مشکل. وہ کہا کہ ابو عبیدہ تم یہ کہہ رہے ہو, ارے کوئی اور کہتا تو ہمیں زیادہ افسوس نہ ہوتا, دل پر چوٹ نہ لگتی, تم جیسا آدمی یہ کہہ رہا ہے. امین الامت واللہ ہم سے بڑھ کر دنیا میں ذلیل کوئی نہیں تھا, ہم کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے عزت دی, ہم جس راہ سے عزت تلاش کریں گے اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا. ابھی وہاں جب پہنچے تو کہنے لگے کہ ارے یہ کپڑے تم نے اتنی جلدی اپنا لباس تبدیل کر دیا, ایسے کپڑے پہنے پہ ہو. تو مطلب عبیدہ نے اور راز دوسرے حضرات نے کہا کہ امیر المومنین ٹھنڈا ملک ہے یہاں, اگر اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے, دیکھیے ہمارے ان کے وہی سب کپڑے ہیں. تو کیا خیر, اور پھر اس کے بعد کرتا دیا کہ اس کو کسی پادری کو, کس کو درد پھٹ گیا ہے اس کو سی دیں. انہوں نے ایک دوسرا کرتا بہت مکلف دیا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے, انہوں نے کہا یہ حضرت یہ میں بڑا اچھے کپڑے کا یہ بنا ہوا کرتا ہوں, کریں یہ ہمارا بھائی کرتا لاؤ. وہ کرتا آیا اور اس کو پہنا, اور پھر اس کے بعد یہ وہ زمانہ ہے کہ جب حاکم اور محکوم کے درمیان وہ فرق ہوتا تھا جو انسان اور جانور سے بھی زیادہ ہوتا تھا. آپ یہاں پڑھ لیجئے ہندوستان میں جو طبقاتی تفاوت تھا, جو اونچی ذات کے لوگوں میں اور نیچی ذات کے لوگوں میں فرق تھا, منو شاستر آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو عدل الہی و مساوات اسلامی کے نمبردار تھے, ان کو اس صفت کو بھی قائم رکھنا تھا, اور اللہ کو ان کے ذریعے صفت کو اس وقت تک پہنچانا تھا. ان کا میں ایک واقعہ صرف سناتا ہوں کہ حمد اللہ آس مصر کے فاتح ہیں اور گورنر ہیں مصر کے. ایک مرتبہ دوڑ ریس شروع ہوئی گھوڑوں کی, اس میں ان کے صاحبزادے بھی شریک ہو گئے. تو ان کے صاحبزادے کے گھوڑے سے ایک قبطی کا گھوڑا, مصری کا گھوڑا پڑنے لگا, تو انہوں نے کوڑا اس پر مارا اور وہ رک گیا, اور اس پر بھی کوڑا مارا اس قبطی پر. اس نے شکایت کی, تمہارے گورنر صاحب کو بھی طلب کیا, ان کے صاحبزادے کو بھی طلب کیا, اور کہا کہ متستعبد تم الناس فقد ولدت تم احرارا امہاتکم, تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا, حالانکہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہو گئے تھے. پھر اس کتی کو بلایا اور کہا کہ کوڑا لو ابن اللہ, اور یہ کہا تو انہوں نے انا عبد الکرمین, میں شریفوں کی اولاد ہوں, میں تمہیں بتاتا ہوں, سبق دیتا ہوں, تمہارا گھوڑا میرے گھوڑے سے بٹ جائے گا. لو اور کوڑا مارا, لو یہ کوڑا لو, اور ابن الکرمین گورنر صاحب کے ساتھ شہزادے کے سب ایسے ہی پھیرو. جب جا کر اسلام میں یہ نظام عدل اور یہ مساوات انسانی اور یہ انسانیت کا شرف اور عزت باقی رہی, یہ تمہر کا کارنامہ تھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, تیسرے نمبر پر اب اس کی ضرورت تھی, یعنی اسلام فتنہ اقتدار ختم ہوا, دین میں تحریف کا دروازہ بند ہوا, اور مساوات انسانی مساوات عدل کا نظام قائم ہوا. اب ضرورت تھی یہ امپائر, یہ اسلامی مملکت یہ قائم رہے, یہ قائم رہے کہ تو خیر کا دروازہ کھلا رہے گا. لاکھ یت خلون کی دین اللہ افواجا, کس کی قومیں حلقہ بگوش اسلام ہوں گی, کیسے کیسے متقی افراد پیدا ہوں گے, کیسے کیسے عالم ربانی پیدا ہوں گے, کیسے کیسے امام مجتہدین پیدا ہوں گے, امام حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, ان کے درجے کے لوگ پیدا ہوں گے, کیسے کیسے محدث پیدا ہوں گے امام بخاری امام مسلم کے جیسے, کیسے کیسے قانون ساز امام ابو یوسف اور امام محمد جیسے, اور کیسے کیسے فاتح اور قطب النافع اور تاریخ ابن زیاد جیسے, محمد ابن قاسم جیسے پیدا ہوں گے. تو ایک پہلی ایک ضرورت اب یہ ہے کہ مملکت قائم رہے, مملکت کے حضور, اس کے لیے اللہ تعالیٰ عثمان بلایا. انہیں کے خاندان کے لوگ زیادہ تر فاتح اور گورنر تھے, اور یہ انسانی فطرت ہے کہ جب اہلکاران سلطنت کا
خونی رشتہ بھی ہوتا ہے یا عرفی رشتہ بھی ہوتا ہے نسبی اور وطنی، تو ان کا طرز عمل دوسرا ہوتا ہے، وہ اس کو اپنی چیز سمجھتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محض ملازم ہیں اور جواب دہ ہیں، کوئی خیر خواہی نہیں ہے، وہ اس وقت اس کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں. اب یہاں پر عثمان کی ضرورت تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ جو فتوحات ان کے زمانے میں ہوئی، مجھے معلوم ہے، میں گیا ہوں، ان الخدا کے فضل سے ان جگہوں کو دیکھا ہے کہ میں شمالی افریقہ کی پٹی لیبیا سے لے کر کے مراکش تک، اور یہ مصر کا سارا ملک اور افریقہ کے کتنے حصے، یہ اور پھر یہاں ہندوستان کے یہاں اس میں سندھ و ملتان تک فوجیں آ گئی ہیں، عثمان کے زمانے میں آ گئی ہیں. یہ سب ان کے زمانے کا کارنامہ ہے. اب بالکل اسلام کی طرف اطمینان ہو گیا کہ سیاسی طور پر اور انتظامی طور پر اور عسکری طور پر کوئی خطرہ نہیں. اب اللہ تبارک تعالیٰ، اب ضرورت کی، چونکہ اتنے دنوں تک مسلمان سلطنت کر چکے تھے اور تمدن کا اثر پڑنا لازمی تھا، اور اس میں بہت سے سیاسی طرز فکر بھی آنا ضروری تھا کہ آدمی سیاسی اقدار جو ہوتے ہیں، ویلیوز، پولیٹیکل ویلیوز اور پولیٹیکل آئیڈیلز، اس کے ذریعے سے سوچے اور فیصلہ کرے کہ اس وقت یہ کرنا مناسب ہے، یہ کرنا. سیاست کا تقاضا یہ کہ یوں کیا جائے، دین کا ذرا سا اس میں نقصان ہے مگر سیاست تک آ جائے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے خلیفہ رابع بلایا سیدنا علی مرتضیٰ کو، جن کی اصل ان کا جواب یہ تھا کہ سیاسی اصولوں، مقاصد و منافع و مفادات پر خالص اصولوں کو ترجیح دینا، وہ اس کی پرواہ نہیں کہ سلطنت ہاتھ سے خلافت ان کے ہاتھ سے جاتی رہے گی، نہیں، یہ شخص یہاں کے لیے مناسب نہیں، اس کو بدل دینا چاہیے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے. یہاں تک کہ ان کی نظر اس پر تھی کہ اپنے عمال سلطنت کا محاسبہ کرتے تھے. ایک صاحب ایک دعوت میں چلے گئے تو ان کے نام خط ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ تم ایک ایسی دعوت میں گئے جہاں غریبوں کو ہٹایا جاتا ہے، نہیں بلایا جاتا، امیروں کو بلایا جاتا ہے، تم نے وہاں کی دعوت کھائی. اور پھر ان کی اپنی زندگی جو تھی کہ ستو، یعنی بعض وقت کوئی مہمان آیا، اس نے سمجھا کہ امیر المومنین کے یہاں آئے، آج تو خالی نعمت لگے گا اور بڑے کھانے کھائیں گے. انہوں نے ایک تھیلی منگوائی، اس کو کھولا، اس مہر لگی ہوئی تھی، مہر توڑی اور کھولا تو اس میں ستو نکلا. ان کا امیر المومنین، یہاں تو اس وقت کوفے میں اور عراق میں گھر گھر مرغیاں عام ہیں اور کھانے عام ہوئے، گوشت عام ہیں، آپ کے کھاتے ہیں؟ کہا میرا یہی کھانا ہے، اور میں نے اس کو مہر لگا کر رکھا ہے تاکہ اس میں کوئی دوسری چیز داخل نہ ہونے پائے. اور جب عدالت میں جاتے ہیں، ایک ذرا کا معاملہ تھا کہ ان کی ایک ذرا کھو گئی تھی، وہ ایک یہودی کے ہاتھ لگ گئی، وہ مقدمہ اس پر چلا، تو آپ حضرت حسن کو لے کر گئے اور عمر اپنے غلام کو لے کر گئے، اور قاضی نہ ان کے لیے کھڑے ہو گئے اور نہ ان کو وہ جگہ بٹھایا جو امیر المومنین کو بٹھانا چاہیے. اور جب گواہ پیش کرتے ہیں کہ نہیں، ایک تو آپ کے بیٹے ہیں اور ایک آپ کے غلام ہیں، ان کی گواہی معتبر نہیں. کچھ نہیں کہا، یہاں تک یہودی مسلمان اور کلمہ پڑھا اس نے، کہ امیر المومنین اس طرح قانون پر چلتے ہیں اور اس طرح بالکل اپنی طاقت اور اپنے جو ان کی شان ہے اور حیثیت ہے اس سے بالکل کام نہیں لیتے. چوتھے نمبر پر اس کی ضرورت تھی. اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں، اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سلسلے کو جاری رکھا. اب حضرت حسن اور حسین کا معاملہ ہے، میں صفائی سے آپ سے کہتا ہوں، یہ بھی آیات الہی میں سے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کا خصوصی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کو جو دنیا کی ہر چیز میں بہتر سے بہتر جو نعمتیں عطا فرمائیں، ان میں سے یہ تھا کہ آپ کو یہ ریحانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ دو پھول دیے اہل بیت کے. ہمارے نزدیک میں تاریخ طالب علم کہتے ہیں، مذاہب کے طالب علم کہتا ہوں کہ حسن کا اقدام اپنی جگہ پر بالکل صحیح تھا، جو حضرت معاویہ کے معاملے میں انہوں نے کیا، اس لیے کہ معاملہ تھا صحابی رسول کے ساتھ، معاملہ تھا صحابی رسول کا، معاملہ تھا کاتب وحی کا، معاملہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے بہن حضور کی ازواج مطہرات میں داخل ہیں، اور سوائے اس کے مسلمانوں کی خونریزی اور خون بہے، اور کوئی نتیجہ نہیں تھا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان ابنی ہذا سیدن صلی اللہ علیہ بین فیتین مسلمتین عظیمتین، بات جگہ آتا ہے کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے. حسن کی طرف دیکھ کر کہا کہ میرا بیٹا سردار ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو بڑی مسلمانوں کی جماعت کا مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے. حسن کے لیے یہ بات صرف ایک خبر نہیں تھی، آپ کی تو ایک وصیت تھی، آپ کے لیے منشا رسول تھا آپ کے لیے، اور رسول کا منشا اور نانا جان کا منشا بھی تھا. اور یقینی بات ہے جس وقت آپ فرما رہے ہوں گے ان کے چہرے مبارک پر نظر ہوگی کہ آپ نے کس میں پیار اور محبت کے ساتھ کہا ہے اور کن نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں قسم کو. میں پہلے تک دل میں رکھ لی ہے غنیمت جان کر جو بوقت جو بوقت گفتگو جمبشتر ابرو میں تھی تو وہ تو انہوں نے اس کو اپنے لیے حکم خالص حکم نبوی سمجھا اور بالکل انہوں نے صحیح اقدام کیا. اور اسی طریقے سے جب معاملہ یزید کا آیا تو میرے نزدیک 100% حضرت حسین کے اقدام بالکل صحیح تھا، اور حسین کو یہی کرنا چاہیے تھا ورنہ ہم کو قیامت تک کے لیے قرن اول کا کوئی نمونہ ہمارے سامنے نہ آتا کہ جب کوئی غلط اقتدار قائم ہو جائے اور جب بالکل معاشرے کو بدلنے کی کوشش شروع کر دی جائے، اور کوشش ہو نہ ہو معاشرہ خود اس کے اثر سے بدلتا چلا جائے، اور جب حکومت سے بجائے امر معروف نہ منکر کے اور بجائے دیکھوں الحکم للہ اور بجائے اس کے تقویٰ پیدا ہو، طہارت پیدا ہو، خدا ترسی پیدا ہو، عبادت کا ذوق پیدا ہو، سیر و شکار کا ذوق پیدا ہونے لگے اور اس دولت کا غلط استعمال ہو، اختیار غلط استعمال ہو، تو ہمارے سامنے کوئی نمونہ اس کا بھی ہونا چاہیے تھا کہ اس وقت کوئی اللہ کا بندہ اٹھے اور اس کو چیلنج کرے اور اس کے مقابلے میں آ جائے. اگر یہ نہ ہوتا تو آپ اسلام کی بعد کی تاریخ میں دیکھتے وہ ساری کی ساری مگر ہوتی کہ زمانہ بعد وسادت تو بعد زمانہ وساد، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. جو غلط اقتدار آ جاتا، جو غلط حکومت قائم ہو جاتی، بس اس کے تابع بن جانا کہ بھئی یہ تقدیر الہی ہے اور ہمارے پاس کوئی نمونہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی مثال نہیں ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. اور پھر اس میں یہ اندیشہ ہے کہ کچھ اسلامی وحدت پر اثر پڑے، کچھ اس وقت جو مسلمانوں میں جو ایک نظم و اتحاد ہے اس میں اثر پڑے، نہیں. اس وقت کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو اس کے لیے میدان میں آئیں. اس کے لیے حسین نے نمونہ قائم کیا، اور میں بعد کے تمام مجاہدین نے اگر ان کی تاریخ پڑھیں اور ان کی نفسیات کا بھی مطالعہ کریں، ان کے مکالمے بھی اگر کبھی دیکھیں، ان کی باتیں سنیں، تو آپ کو معلوم ہو کہ بعد کی جو اصلاحی تحریکیں ہوئی ہیں، جو انقلاب سلطنت کی کوششیں ہوئی ہیں، ان میں حسین کا یہ نمونہ کام کر رہا تھا. اور میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، یہ تحریک خلافت جو ہمارے لکھنؤ میں پروان چڑھی اور ہمارے لکھنؤ اس کا بہت بڑا مرکز تھا، اس کے سب سے بڑے جو قائد تھے یعنی رئیس الاحرار مولانا محمد علی، ان کے اندر بھی جذبہ کام کر رہا تھا. وہ کہتے ہیں پیغام ملا جو حسین ابن علی کو، خوشوں کو پیغام وفا میرے لیے. پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوشوں کو پیغام وفا میرے لیے. یہ امیر عبدالقادر جزائری ہوں، کہ عبدالکریم ریفی ہوں، کہ شیخ سنوسی ہوں، کہ سید احمد شہید ہوں، شاہ اسماعیل شہید ہوں، سب کے اندر سب کو جو حوصلے کو بڑھانے والی چیز، اور یہ کہ یہ محض ایک طفلانہ حرکت نہیں ہے، یہ کوئی انتشار انگیز کام نہیں ہے، بلکہ یہ حسینی سنت ہے. اس میں ہے حسین کو سب، اور یہی کیا بلکہ آپ دیکھیں کہ ان کے بوتے زید ابن علی ابن حسین ہیں، حضرت زین العابدین کے صاحبزادے ہیں. حسین کے پوتے جب وہ کھڑے ہوئے شام ابن عبد الملک کے مقابلے میں، تو یقیناً یزید سے کچھ بہتر ہی ہوگا. ہمارا مطالعہ یہ کہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ 10,000 درہم بھیجے جو زمانے کے لحاظ سے، اور امام حنیفہ ایک فقیہ اور مجتہد ہیں، کوئی سرمایہ دار نہیں تھے، تو ان کے لحاظ سے تو بہت بڑا عطیہ ہے. 10,000 درہم بھیجے حضرت زید ابن علی کو کہ آپ اس سے کام لیجیے. اور پھر اس کے بعد جو حضرت محمد ذوالنفس زکیہ، محمد ذوالنفس زکیہ ابن عبداللہ المحض، ابن حسن المسنا، ابن حسن مشتبہ، ابن سیدنا علی مرتضی، وہ جب وہ منصور کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. منصور کون ہے؟ ہارون رشید کا دادا اور حکومت خلافت عباسیہ کے بانی بغداد میں. اس کے مقابلے میں جب کھڑے ہوئے، تاریخ کی شہادت ہے کہ امام مالک، امام حنیفہ دونوں نے اس کا ساتھ دیا اور رقم بھی بھیجی. اور امام حنیفہ نے حسن ابن قحطبہ جو جنرل تھا، صرف سردار اعظم تھا منصور کا، اس کو روک دیا، تمہاری جائز نہیں ہے، تم عبداللہ المحض ابراہیم کے مقابلے میں. دو بھائی تھے، عبداللہ المحض مدینے میں کھڑے تھے، اور حدیث موجود ہے کہ میری اولاد میں ایک ذوالنفس زکیہ ہوگا، وہ شہید ہوگا مدینے میں. ہزار زید میں، ہزار زید ہم نے دیکھے ہیں، ہزار زید میں وہ شہید ہوگا. یا یہ بیشین گوئی ان پر تاریخ آئی، اور ادھر ان کے بھائی جو تھے ابراہیم بغداد میں کھڑے ہوئے، لیکن تاریخوں کے اختلاف کی وجہ سے زمانہ ڈاک واقع نہیں تھا، وہ ذرا سے فرق ہو گیا کہ وہ دونوں مل کر مقابلہ نہیں کر سکے. امام مالک بابو حنیفا دونوں نے ان کا ساتھ دیا اور رقم بھی بھیجی. اب اگر اس وقت کوئی حضرت حسین اور زید ابن علی اور حضرت محمد النفس زکیہ کے اس اقدام پر اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جمعیت اسلامی اور یہ اقدار اسلامی میں انتشار کے خلاف ایک غیر مستحسن اقدام تھا اور ایک غیر ناعاقبت اندیشانہ عمل تھا، تو وہ گویا یہ کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ امام مالک سے زیادہ فقیہ و مجتہد ہے. اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ امام مالک نہ صرف فقیہ و مجتہد تھے، اور ایسے فقیہ و مجتہد تھے کہ میں شریعت کا اور فقہ کا اور تقابلی مذاہب کا کمپریٹیو اسٹڈی کا طالب ہونے کی حیثیت کہتا ہوں کہ ملتوں میں مقام کو مثال نہیں ملتی امام ابو حنیفہ امام مالک. پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ملت عیسوی میں کوئی ابو حنیفہ نہیں گزرا، اور ملت یہودی میں کوئی مالک نہیں گزرا، کوئی شافعی اور امام حنبل نہیں گزرا. ان لوگوں نے کیسے، انہوں نے نہیں سوچا کہ اقتدار اعلیٰ کے خلاف یہ لوگ قدم اٹھا رہے ہیں، ان کے پاس کیا فوجی طاقت ہے، اور اس کا نتیجہ سوائے انتشار کے اور کوئی نہیں. لیکن دونوں نے بالکل خم ٹھوک کر کے ان دونوں کی تائید کی. تو یہ اہل سنت کا امتیاز ہے، صحابہ کرام کی عظمت اور اہل بحث سے محبت. ہاں، اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں. اور آج یہ حال جس کی یادگار ہے اس کے متعلق میں خود شہادت دیتا ہوں کہ یہی اس کا مسلک تھا، یہی حضرت شاہ ولی اللہ ان کے پورے خاندان کا مسلک تھا، یہی حضرت مجدد الفطانی کا مسلک تھا کہ صاحب میں نے پڑھا ہے، میں نے تاریخ لکھی ہے، ان کی کتاب لکھی ہے، کہ جب ان کے والد شیخ عبدالاحد کا انتقال ہونے لگا تو حضرت مجدد صاحب نے کہا کہ ابا جان، اور بالکل سکرات کا وقت تھا، ابا جان آپ بہت کہا کرتے تھے کہ اہل بیت کی محبت کو حسن خاتمہ میں بہت دخل ہے، تو فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں. اب اس جگہ پہ شعر لکھا ہے، الہی بحق بنی فاطمہ، الہی بحق بنی فاطمہ، کبر قول ایما کنی خاتمہ. یہ ہمارا شعار ہے، ہم کسی قیمت پر اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. خلفاء راشدین کو ہم حق الناس بالخلافہ، اسی ترتیب کے ساتھ ہمارے عقیدے کا جز ہے کہ ان کی افضلیت بھی اسی ترتیب کے ساتھ ہے، ان کی اولویت بھی اسی ترتیب کے ساتھ ہے. پہلے خلیفہ صادق اور پہلے خلیفہ خلیفۃ الرسول ابو بکر صدیق ہیں، دوسرے نمبر پر فاروق اعظم ہیں، خطاب ہیں، تیسرے نمبر پر عثمان بن عفان ہیں، چوتھے نمبر پر علی مرتضیٰ ہیں. بالکل اس میں ہم اس ترتیب کے بھی قائل اور ان کی افضلیت کے بھی قائل، ان کی اور ان کی خلافت کے حقانیت کے بھی قائل، اور اس کے بعد ساتھ ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں. ہم حسین کے اقدام کو بالکل صحیح سمجھتے ہیں، صاف کہتا ہوں حضرت حسین کا اقدام بالکل صحیح تھا یزید کے مقابلے میں، حضرت حسن کا اقدام بالکل صحیح تھا معاویہ کے مقابلے میں. صلح اس کا صلح ہی مناسب تھی. کس سے صلح ہو رہی ہے؟ صحابی رسول صلح ہو رہی ہے، کاتب وحی صلح ہو رہی ہے، اور پھر آپ سے کیا رشتہ تھا ان کا، اسے صلح ہو رہی، اور کوئی بات ایسی جو گویا خلافت کے استحقاق کے خلاف ہو ایسی ثابت نہیں ہوتی، تو انہوں نے صلح کر دی. لیکن جب جدید کا معاملہ آیا، ان کے حالات سے خوب واقف تھے، ہم سے آپ سے زیادہ واقف تھے، اور ہر وقت سننے میں باتیں آتی تھیں، اور وہ ایک خبر متواتر کی جس کے کوئی مالک اس کی تردید نہیں کرتا. اور آپ جدید کے بارے میں، اب میں مجھے معلوم نہیں اس کے بعد موقع ملے نہ ملے، زندگی کے اعتبار نہیں، پھر میں آپ کے سامنے صفائی کے ساتھ کہہ جاتا ہوں، ہمارے تمام قابل اعتبار و قابل استناد، ہمارے قابل استناد مجتہدین و ائمہ سب متفق ہیں جدید کے فعل کی شرائط پر اور جدید کے فسق پر. اور امام احمد بن حنبل کے متعلق صاف صاف آتا ہے کہ ان کے صاحبزادے نے کہا کہ ابا جان، ہم نے سنا ہے لوگ بعض کہتے ہیں کہ آپ جدید کو پسند کرتے ہیں. ان کا بیٹا جو شخص اللہ پر اور روز آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ جدید کو پسند کر سکتا ہے؟ ان کا پھر آپ لعنت نہیں بھیجتے؟ ان کا تم نے اپنے والد کو اپنے باب کب کسی پہ لعنت بھیجتے سنا ہے؟ یہی امام تیمیہ کا بولائی سے جو مکالمہ ہوا، صاف صاف انہوں نے جدید کے متعلق کہا، براز ظاہر کی اور شرارت بیان کی. اور یہی مجتہد مجدد الثانی کا، یہی شاہ ولی اللہ صاحب کا، یہی شیخ عبدالحق بخاری دہلوی کا، یہی ہمارے تمام پیشواؤں کا، اور یہی حضرت امام اہل سنت. میں جانتا ہوں کہ ان کو کتنا تعلق تھا اہل بیت سے، اور میں حضرات حسنین سے، اور یہاں تک کہ ان کے منتسبین تک سے جو ان کا معاملہ تھا وہ ہم سب جانتے ہیں. کہ اس کو ہمیں اس خصوصیت کو کسی خصوصیت دستبردار نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی سودا نہیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں، نہ عظمت صحابہ کے بارے میں، نہ خلفاء راشدین کی ترتیب کے بارے میں، اور نہ حضرت حسن و حسین کے پیر کی صحت کے بارے میں، ان کے اقدام کے صحیح مبارک ہونے کے بارے میں. بس میں اس وقت ختم کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک آپ کے سامنے شہادت دی ہے، اللہ تعالیٰ گواہ ہے شہادت کا. اب آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو، اس توازن کو باقی رکھیں. ہمارا فخر اس پر ہے، خوارج ایک طرف چلے گئے، روافض ایک طرف چلے گئے، بے توفیق تھے وہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق و رہنمائی سے محروم تھے کہ خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کی، اور روافض نے خلفائے راشدین خلفائے ثلاثہ کی تکفیر کی. اور پھر ایسی ان کے ائمہ ایسی بات کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند ہونے کے بعد، غیرت فرمانے کے بعد، صرف تین آدمی تین پر قائم رہے اور سب کے سب سب نے ارتداد کا راستہ اختیار کیا. معاذ اللہ، اس سے بڑھ کر رسول کی ناکامی کا اعلان اور رسول کے آپ کی رسالت اور آپ کے لاحب کلام الہی اور آپ کے کیمیا اثر صحبت کی تاثیر کا انکار اس سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے. تو عیسائی اور یہودی بھی نہیں. حضرت امام تیمیہ نے بڑی عمدہ بات لکھی، اور اس سے بہتر بات نہیں ہو سکتی، میں اسی پر ختم کروں گا. انہوں نے کہا کہ یہودیوں سے پوچھا گیا کہ تمہاری امت میں، امت اسرائیل میں، امت یہودیہ میں سب سے اعلیٰ افضل کون؟ ان کا حضرت موسیٰ کے ساتھی. عیسائیوں سے پوچھا گیا کہ تمہاری امت میں تم کس کو سب سے افضل سمجھتے ہو، کون سب سے نمونہ کامل؟ ان کا حضرت عیسیٰ کے حواری. ان کا ایشیوں سے پوچھا گیا کہ اس امت میں بدترین خلائق کون لوگ ہیں؟ ان کا رسول اللہ کے صحابی. مولانا صاحب انگریزی مجھ سے پوچھتا، مولانا صاحب یہ جو آپ ہم کو دین کی دعوت دے رہے ہیں اسلام کی، تو ہم پر آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ آپ کے نبی کے دیار کے جو لوگ تھے ان کے آنکھ بند ہوتے ہی دین سے پھر گئے، آپ ہم سے کیا امید رکھتے ہیں؟ ہم اگر آج کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، مسلمان بھی ہو جاتے ہیں، تو ہمارا کیا اعتبار؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. اور وہ اس میں کسی شیعہ فاضل کی بات کوئی نقل کر دیتا ہے کہ آپ ہی کے لکھنؤ کے ایک بڑے شیعہ عالم نے، فلاں صاحب نے یہ لکھا ہے کہ سب صحابہ کرام معاذ اللہ انہوں نے ارتداد کا راستہ اختیار کر لیا سوائے تین کے. تو جب تین ہی بچے اتنی 23 سال کی محنت شاقہ اور اس دہشت کے بعد کے جو گویا جو خاک کے ذروں کو کیمیا بناتے، اور سونا کیا چیز ہے اس کے سامنے، سونا کیا چیز ہے اس کو عرش تک، آسمان تک پہنچاتے، اس کی 23 سالہ مشقت تبلیغ کے بعد اس کا نتیجہ صرف تین آدمی ہیں، تو ہم کس بھروسے پر، کس امید پر ہم دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں آج؟ تو آج اس چیز کو ہمیشہ قائم رکھیے، صحابہ اکرام کی عظمت، عقیدت، ان کی افضلیت کا عقیدہ، اور اسی ترتیب کے ساتھ ان کو افضل ماننا اور ان خلیفہ ماننا، اور حضرات حسنین، سیدنا حسن، سیدنا حسین اور سیدنا حسن سیدنا حسین دونوں کے اقدام کو صحیح سمجھنا، اور ان کے لیے دعائے خیر کرنا، اور ان کے محبت رکھنا، یہ ہمارا آپ کا شعار، اس پر ہم کو فخر ہے. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اسی پر زندہ رہیں، اسی پر دنیا سے جائیں.
فلبی کہتے ہیں سیدی ہاشمیوں، سیدی ہاشمیوں مطلبی کہتے میرے سرکار کو مکی مدنی کہتے ہیں، میرے سرکار سیدی ہاشمیوں مطلبی کہتے ہیں، میرے سرکار کو مکی مدنی کہتے ہیں، میرے سرکار کو مکی مدنی کہتے ہیں.